80 की दहाई इमाम खुमैनी की दहाई थी। उसके बाद चाहे जितने भी अशरे गुजरे, सबका इंतसाब आप ही की जात होगी। ये आप ही की जात थी जिसने दौरे हाजिर की इंसानी तारीख की तमाम तदबीरों को नुमाया कर दिया। आप जैसे इंसानों की जिंदगी रूह इलाही की सांसों में से एक है जो इंसान के जिस्म में चल रही है, और जमीन मुर्दा के जिस्म को भी वही जिंदगी बख्श रही है। इमाम खुमैनी दूसरे आम इंसानों की माने नहीं थे, आप अंबिया और उनके असहाब के कबीले से थे, और आप नबे अजीम के महदूद मसादीक में से एक मिसदाक थे जो हजार साल में कोई एक आता है, और हजार साल से मुराद हजार की अदद नहीं बल्कि उससे मुराद यह है कि वो यादहानी कराने वालों के गुरोह से हैं और इन्नमा अंता मुजक्किर का मुखातब हैं। इस कलाम का मुखातब वो हस्तियां हैं जिनका न तो तारीख तमद्दुन में कहीं नाम है और न ही सरकारी तारीखों में, लेकिन जमीन के दामन में जो कुछ भी है वो इन्हीं का मरहून मिन्नत है। ये भी दूसरे अफराद बशर की मानिंद खाक से उठे हैं, लेकिन खाक उनका मस्कन नहीं, ये तो आसमानों की बुलंदियों पर नजर आते हैं, और सिर्फ यही वो हस्तियां हैं जो हकीकत से बाखबर हैं और दूसरों को भी उसकी खबर देते हैं।
हम उस वक्त मगरबी जर्मनी के शहर हागेन में एक सालाना कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। इस कॉन्फ्रेंस में हम यूनियन के ताल्लुकात आम्मा के सरबराह थे और पैगामात वगैरह पेश करके कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। जोहर के बाद हम सालाना रिपोर्ट पेश कर रहे थे और मेरे बाद जनाब डॉक्टर रजा सेफाती ने भी अपनी माली रिपोर्ट पेश की, और थोड़ी देर आराम के लिए जलसे की कार्रवाई रोक दी गई और फिर मगरिब तक जारी रहा। जलसा हो ही रहा था कि मेरा टेलीफोन आ गया, डॉक्टर हसन हबीबी थे, कहने लगे कि आका नजफ से रवाना हो चुके हैं, कुवैत की सरहद तक आए लेकिन मसाइल से दो चार हो गए, और फिर इराक वापसी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस इलाके में हैं और नतीजे के इंतजार में हैं कि देखें क्या होता है। ज्यादा इम्कान इस बात का है कि पेरिस जाए।
हम तीन अफराद हो गए थे, मैं और दो दूसरे अफराद जो हमेशा फैसले लेते थे। कॉन्फ्रेंस में शरीक इस्लामी तंजीमें और यूनियनें और वो लोग जो कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए थे, नीस मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों के अवाम मुजाहरे, हड़ताल और भूख हड़ताल वगैरह कर रहे थे, सिफारतखाना इराक के सामने भी और कुवैत के सिफारतखाने के सामने भी, ताकि इमाम को इजाजत दे। इमाम दो मुल्कों के बीच फंसे हुए थे।
कुवैत की हुकूमत ने भी नहायत ही बेशर्मी के साथ इमाम को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया, और कुछ दिनों के बाद कुवैत और इराक की सरहद पर इमाम खुमैनी ने एक फैसला किया कि किसी दूसरे मुल्क जाया जाए, और आखिरकार इमाम ने पेरिस जाने का फैसला कर लिया,
और आखिरकार बाद में इजाजत दे दी गई कि इमाम इराक वापस आए और पेरिस चले जाएं, और फिर हमने भी फौरन कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी और एक ग्रुप के साथ जिसमें हम भी इमाम खुमैनी के इस्तकबाल के लिए पेरिस गए।
जब हम पेरिस पहुंचे तो हमें फिर वहां से दूसरे एयरपोर्ट पर जाना था, क्योंकि हम शालगोन एयरपोर्ट पर आए हुए थे। मशीक उस्ता से आने वाला तैयारा औरली एयरपोर्ट जा रहा था। हमने फोन करके मालूम किया कि वो किस वक्त पहुंचेगा ताकि उस एयरपोर्ट पर पहुंचे। हमें इत्तला दी गई कि इमाम खुमैनी पहुंच चुके हैं, वो आए और कशान के इलाके में बनी सदर के मकान के करीब पहुंचे।
इराक और कुवैत की सरहद पर 9 घंटे परेशान होने के बाद इमाम खुमैनी मजबूरन फ्रांस के लिए रवाना हुए। इमाम के साथ रहने वाले अफराद लम्हे लम्हे की खबर ईरान और बैरून मुल्क में मौजूद स्टूडेंट्स तक पहुंचाते रहे। अखबारों ने इमाम खुमैनी को जबरन इराक से फ्रांस भेजे जाने और फ्रांस में इमाम खुमैनी की रहायशगाह की तस्वीरें शाये की। और इन खबरों के साथ ही बड़ी बड़ी सुर्खियां भी नजर आ रही थीं। फ्रांस में آیت اللہ العظمی خمینی کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی.
اس دن مغرب کے وقت تک فرانس کے سرکاری اہلکاروں اور پولیس کو معلوم ہو چکا تھا کہ امام خمینی وہاں آ چکے ہیں. چنانچہ شام کے وقت وزارت داخلہ کے اہلکار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ امام خمینی یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ یہاں کوئی شورش نہیں کر سکتے اور افراتفری نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ ہمارے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اور اس طرح کے اقدامات ہمارے قوانین کے خلاف ہیں اور انہیں انٹرویو، تحریک اور شورش برپا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جناب ڈاکٹر یزدی سے یہ کہا گیا تھا اور پھر انہوں نے احمد آقا سے کہا کہ ہم ابھی امام خمینی کو یہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ ابھی تو وہ یہاں پہنچے ہیں اور آج پہلا دن ہے اور اس عالم میں یہ اطلاع دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن احمد آقا نے کہا کہ نہیں، ہمیں آقا سے یہ بات کہہ دینی چاہیے، انہیں علم ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے کیا مسائل ہیں. امام خمینی نے کہا کہ ہم بلوا و فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن اپنی ذمہ داری پر عمل کریں گے. اگر ہم یہاں بھی اپنی ذمہ داری پر عمل نہ کر سکے، جو نہ تو تمہارے خلاف ہے اور نہ ہی اس سرزمین پر بلوا و فساد ہے اور نہ تمہاری سیکیورٹی کے منافی ہے، تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے کسی دوسرے ایئرپورٹ پر. اور دنیا میں ایئرپورٹوں کی کمی نہیں ہے اور میں ہر جگہ ملت ایران کے حقوق کا دفاع کروں گا.
اور اس اعلامیے کے بعد جو آپ نے مجھے دیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا اور اگر کوئی بھی ملک مجھے رہنے کی اجازت نہیں دے گا تو میں ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ پر جاتا رہوں گا اور اپنا کام کرتا رہوں گا.
ایک طرف حکومت فرانس کی سرکاری درخواست پر امام خمینی کا یہ حتمی جواب اور دوسری جانب ایران میں فرانس کے سفارتخانے کے سامنے عوام کا اجتماع اور امام خمینی کے انٹرویو کے لیے فرانسیسی صحافیوں کا دباؤ اس بات کا باعث بنا کہ حکومت فرانس اپنے سابقہ موقف سے پیچھے ہٹے.
میں در پاریس کے وارد شدیم، البتہ دوستان اونجا آئیم که بودند همه به ما محبت کردند و بعدم در خود پاریس یه جایی بود که من گفتم اینجا مناسب ما نیست، رفتیم به همون دهی که نزدیک بود. اونجا هم از اطراف کم کم هی آمدن. البته دولت فرانسه ابتداعا حالا چه جور بود یه قدری احتیاط میکرد، لیکن بعدش نه، با ما محبت کردند و ما مطالبمون را در پاریس بیشتر از اون مقداری که توقع داشتیم منتشر کردیم.
از فرد داشت
دوسرے دن سے جب سبھی کو علم ہو گیا تو لوگ آنے جانے لگے. اس چھوٹی سی عمارت میں آنا جانا اور پھر چوتھے طبقے پر ہمارے ہونے کی وجہ سے لفٹ وغیرہ کا مسئلہ تھا، تو امام خمینی نے محسوس کیا کہ ان کا وہاں رہنا ممکن ہے پڑوسیوں کے لیے پریشانی کا باعث، اور چنانچہ فرمایا کہ یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کسی اور جگہ کا انتظام کیجیے. ہمارے دوست ڈاکٹر عسکری نے کہا کہ شہر سے باہر ایک گاؤں میں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے جس میں دو ڈھائی کمرے ہیں. بہرحال ایک ڈیڑھ کمرے کا ایک پرانا مکان ہے ایک چھوٹے سے باغ میں. طے پایا کہ احمد آقا جائیں اور اسے دیکھ لیں.
بخود امام میرن
اسی پرانی گاڑی سے ہم انہیں لے کر نوفل نشاتو پہنچے. جب تک ہم پہنچتے دروازہ بند ہو چکا تھا اور امام نوفل نشاتو سے پیرس آئے اسی پرانی گاڑی سے، اسی میری پرانی گاڑی سے، کیونکہ کسی اور گاڑی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. وہی فورڈ اسکورٹ گاڑی جس کے دونوں دروازے خراب تھے. ہم اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھے، اس میں دو دروازے تھے، سیٹ کھسکا دی جاتی تھی اور امام اور احمد آغا جا کر پیچھے بیٹھ جاتے تھے. ہماری یہ پرانی اور کھٹارا گاڑی وہاں کی جدید ترین موٹر سائیکلوں اور ماڈرن اسکورٹ گاڑیوں کے ساتھ آگے پیچھے ہوتی ہوئی ہارن کی آوازوں کے ساتھ پیرس تک پہنچتی تھی. اور امام وہاں ایک محلے میں واقع فلیٹ میں چلے جاتے تھے اور وہاں تقریر کرتے اور پھر وہیں قیام کرتے. ہم نے کچھ دنوں تک یہ کام کیا اور پھر چند دنوں کے بعد امام خمینی وہاں تشریف لے گئے اور پھر دوسرے لوگوں کو نوفل نشاتو لایا جانے لگا.
امام خمینی پیرس سے نوفل لوشات ہو گئے. غیر ملکی صحافیوں نے اسی صحن میں امام کی تصویریں لیں. ملاقاتوں اور آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب امام کی فیملی پہنچی تو پتا چلا کہ یہ ایک دو کمرے اور مہمانوں کی آمد و رفت کے پیش نظر اس گھر سے کام چلنے والا نہیں ہے. مجبوراً گھر کے سامنے والا مکان بھی کرائے پر لے لیا گیا.
یہاں ایک انٹرویو ہے جو
وہ اسٹوڈینٹس جن کی دیرینہ آرزو یہ تھی کہ امام خمینی کے پاس رہیں انہوں نے موقع غنیمت جانا اور نوفل لوشاتو آ گئے تھے اور سب نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری سنبھال لی تھی. ترجمے سے لے کر باورچی خانے میں کام کرنے تک کے کام سے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اہم بات یہ تھی کہ امام خمینی کے پاس رہیں. ہر روز ایک گروہ امام خمینی سے ملاقات کے لیے نوفل لوشاتو آتا تھا. بعض لوگ وہیں رہ جاتے اور بعض لوگ ایک دو دن کے بعد واپس چلے جاتے تھے.
از یوستون ما رفتیم. من
یوستون کی ٹیم سے ہم اور یار جانی گئے. جناب فرہادی پیرس سے آئے تھے, جناب محسن سازگار شکاگو سے پہنچے تھے, جناب حسن جعفری جو بعد میں میر حسین موسوی کی حکومت میں وزیر تجارت بنے تھے وہ آرلنگٹن سے آئے تھے. آرلنگٹن وہی ٹیکساس کے قریب ہے, ٹیکساس ریاست میں یوسٹن کے پاس, اور ہمارے کچھ دوست پیرس سے بھی آئے ہوئے تھے, یعنی یورپ سے آئے تھے. یہی دعوت فطری طور پر یورپ میں موجود افراد کو بھی دی گئی تھی. یورپ اور امریکہ میں اسلامی طلبہ یونینوں کو, اور انہوں نے اٹلی فرانس اور بیلجیم میں یہ دعوت نامے بھیجے, ہالینڈ میں بھی بھیجے گئے, اور جو بھی رضاکار تھے وہ سب جمع ہو گئے. جناب کیارشی ہالینڈ سے تشریف لائے تھے.
میں بیت امام خمینی میں تھا اور امام کے کھانے پینے اور چائے وغیرہ کا انتظام دیکھتا تھا, کیونکہ ہمیں خوف تھا کہ امام خمینی کے لیے کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آئے. ہم سب لوگوں نے خود ہی یہ کام سنبھال لیے تھے, سب نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لی تھی. میں نے بھی امام کے کھانے پینے اور باورچی خانے کا انتظام سنبھال رکھا تھا, اور پھر بیت امام میں ہی رہنے لگا. یہاں تک کہ ہم نے جرمنی میں ایک سیمینار اور بھوک ہڑتال کا پروگرام تیار کیا, اور دوستوں نے وہاں سے مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ سیمینار میں شرکت کے لیے وہاں سے یہاں آ جاؤ, تمہاری ضرورت ہے. چونکہ مظاہرے ہیں, بھوک ہڑتال وغیرہ ہے, ہم تمام وہ اقدامات کرتے تھے جو ایران میں انجام پا رہے تھے, اور میری وہاں ضرورت تھی. میں نے امام خمینی سے بات کی اور کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں, اور اگر اجازت نہ ہو تو یہیں رہوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کام میں کروں گا دوسرے بھی وہاں کر سکتے ہیں. امام نے فرمایا کہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم جا سکتے ہو. مجھے وہ محمد آغا کہتے تھے. کہا کہ تم جا سکتے ہو, لیکن اپنا ٹیلی فون نمبر جناب اشراقی کو دے دو. مرحوم اشراقی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے اور وہاں پہنچے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے. آپ اپنا ٹیلی فون نمبر جناب اشراقی کو دے دیں تاکہ یہ ایران جانا چاہیں تو آپ کو فون کر دیں اور آپ بھی وہاں آ جائیں. میں نے کہا بسر و چشم. میں نے ٹیلی فون نمبر دیا, لیکن یہاں یہ بتا دوں کہ جب میں ٹیلی فون نمبر دے رہا تھا تو خدا گواہ ہے کہ جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قم سے تہران جانے کی بات کر رہے ہوں یا تہران سے قم جانا چاہتے ہوں, یعنی بالکل فطری انداز میں کہہ رہے تھے کہ میں ایران جا رہا ہوں اور آپ بھی اپنا نمبر دے دیں تاکہ آپ کو ٹیلی فون کر لیا جائے. اب میں سمجھا کہ میں کتنے عظیم انسان کے پاس تھا.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیرس پہنچنے سے انقلاب, رہبر انقلاب کے افکار و نظریات اور انقلاب اسلامی کے اغراض و مقاصد کو وسیع پیمانے پر دنیا میں عام کرنے کا زمینہ ہموار ہوا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک انہی دنوں آپ ملت عزیز نے شاہی نظام اور شاہی حکومت کی دھمکیوں کے باوجود ہر مناسب موقع پر لاکھوں افراد پر مشتمل مظاہرے کیے اور سڑکوں پر نکلے اور سر سے پیر تک مسلح شاہی حکومت کے خلاف نہتے عوام نے احتجاج اور انقلاب کا ایک نیا طریقہ اور ایک نئی ٹیکنیک ایجاد کی.
دنیا اختراع کردید و نشون دادید.
15 سال پہلے آپ کی تحریک کو محرم میں عروج ملا تھا اور اب پھر ایک ہفتے یا چند روز بعد پھر محرم شروع ہو رہا ہے. پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ ایران میں مذہبی بنیادوں پر غیر معمولی صورتحال پیش آئے گی. آپ اس سلسلے میں کوئی خاص نظر یا پیغام دینا چاہیں گے؟
پیام خاصی در این مورد دارید؟
اما راجع به عاشورا و ایام محرم من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور یه اعمالی خواهند کرد و من امیدوارم که دولت تکلیف خودش را بفهمد و بفهمد که نباید با مردم خشونت کرد و بفهمد که قاصب است و شاه بفهمد مسائل را و عاشورا را بگذارند که هر طوری که مردم میخواهند عمل کنند و اگر جلوگیری بکنند مطلب بدتر خواهد شد و به ضرر همه آنها خواهد تمام شد و ممکن است که خونریزی های زیادی بشد.
فرانس میں امام خمینی کے انٹرویوز نے صحافیوں کو ایران کی صورتحال کے بارے میں حساس بنا دیا. اس سال آذر کے مہینے میں جو ماہ محرم کے مطابق تھا مختلف ملکوں سے صحافیوں کی بڑی تعداد ایران پہنچی تھی تاکہ نزدیک سے ایران کے حالات کا جائزہ لے اور رپورٹ دے.
اللہ اکبر کے ساتھ ہی مظاہرین کے نعروں میں جمہوری اسلامی بھی شامل تھا. آج تہران میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے نہایت زبردست مظاہرے کیے، لیکن یہ مظاہرے پرامن تھے تاکہ وہ شاہ اس کی حکومت کی مخالفت کا اظہار کر سکیں. مظاہرین جو اسکوائر کی جانب گامزن تھے ان کا راستہ تقریباً 6.5 کلومیٹر طویل تھا. عوام اپنے ہاتھوں میں اس وقت پیرس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے اپنے مذہبی رہبر و پیشوا آیت اللہ خمینی کی تصویریں اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے. مظاہرین اپنے نعروں میں اسلامی حکومت کے قیام اور مغربی معاشرے سے قطع تعلقات کا مطالبہ کر رہے تھے. تہران میں بی بی سی کا ایک نمائندہ کہتا ہے کہ آج کے مظاہرے بہت منظم تھے اور فضاؤں میں ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے، لیکن کوئی پولیس یا فوجی دکھائی نہیں دیا اور مظاہرے کے مقام سے کافی دور فوجی ٹینک وغیرہ تعینات کیے گئے تھے اور یہ گاڑیاں عمرہ کے محلوں تک جانے والے راستوں کو بند کیے ہوئے تھی کہ شاہ کا محل بھی اسی علاقے میں ہے. مشہد، قم، زنجان سے بھی ایسے ہی مظاہروں کی خبریں ہیں اور بظاہر وہ مظاہرے بھی پرامن طریقے سے کیے گئے ہیں. ان تمام مظاہروں میں عوام نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ شاہ کی حکومت ختم ہونی چاہیے اور اسلامی اقدار پر مبنی حکومت آنی چاہیے.
محرم 1357 کی رپورٹنگ کے لیے ایران آنے والے صحافیوں میں ایک شورل ناٹو تھے. یہ جرمنی الاصل تھے اور اتفاق سے صادق طباطبائی کو بھی جانتے تھے.
وہ آئے اور مجھے ٹیلی فون کیا. میں ان کے دفتر گیا اور کہا کہ مظاہرے نہیں دیکھیں گے. میں نے دیکھا ہے نہایت عظیم الشان ہے. میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آغا کو بھی دکھائیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے. جناب کافی سے یہ طے پایا کہ وہ اپنے وسائل وغیرہ امام کے کمرے میں لائیں گے اور امام تاسوع اور عاشورہ کے موقع پر ہونے والے مظاہروں کو دیکھیں گے. اس وقت تک امام نے بھی کبھی مظاہروں کے مناظر نہیں دیکھے تھے. یہ بتایا جاتا تھا کہ زبردست مظاہرے ہوئے ہیں، ایسے تھے، مجمع تھا وغیرہ، لیکن کبھی آپ نے باقاعدہ دیکھا نہیں تھا. میں نے امام کے لیے جناب شارلوتو کی رپورٹ کا ترجمہ کرنا شروع کیا جو وہ مظاہرے کے سلسلے میں دے رہے تھے. وہ اپنی رپورٹ میں کہہ رہے تھے کہ علماء اس مظاہرے میں پیش پیش ہیں، اور دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ سیاسی، مذہبی اور غیر مذہبی افراد بھی امام کے موقف کی حمایت میں اس سیاسی میدان میں موجود ہیں. یہ اس رپورٹ کا خلاصہ تھا، اور اس مظاہرے سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایران میں شاہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایران میں شاہ نظام کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اسلامی حکومت کی مانگ کی جا رہی ہے.
نظام پایان یافتہ است در ایران.
شاہ بعد میں جب واپس آیا اور مظاہروں کی ویڈیو فلم جو اس کے لیے تیار کی گئی تھی اسے دیکھ رہا تھا، تو اس نے باقاعدہ سوال کیا کہ میرے حامی کہاں پہ ہیں؟ اس مجمع نے جو زبردست مظاہرہ کیا تھا وہ دیکھ کر معلوم ہو چکا تھا کہ شاہ کو اب جانا ہی پڑے گا.
شاہ باید میرا
مسائلی که در ایران واقع شد همه دیدن که مملکتی است که اهالیش با آرامش چندین میلیون جمعیت در سرتاسر مملکت با آرامش را افتادن، مرد و زن و بزرگ و کوچک توی خیابانها، و حرفشون این بود است که ما این شاه را نمیخواهیم. ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرده سالمی فرض کنید باشد، خیلی هم آدم صحیحی باشد، خیلی هم خدمتگزار به مردم باشد. خب وقتی مردم یه خدمتگزاری را نخواستن با تنار بره، ما فرض میکنیم اینطور که خیر ایشون مصالح مملکت را ملاحظه کرده، ایشون میخواد آزادی بدهد، ایشون میخواد مملکت را مستقل کند، ایشون میخواد مملکت را به تمدن نو برسوند. همه اینا را ما فرض میکنیم صحیح میخواد یه همچی کارا را بکنه، لیکن اهالی مملکت میگن ما اینا نمیخوایم که سلطان ما باشه، ما همچه خدمتگزار را نمیخوایم، ایشون برن کنار، ما خودمون یه خدمتگزاری دیگه جاش میذاریم. ما فرض میکنیم اگر ایشون اون هم بود، اون طور هم بود، مثل سایر مثلا انسان ها یک انسانیتی داشت، باز هم اهالی یک مملکت حق داشتن به این که بگن که ما این خدمتگزار را، این آدم بسیار صالح خوب را که میخواد مملکت ما را بهشت برین بکند، ما نمیخوایم ایشون بهشت برین کند مملکتمون را. حق ندارن این را بگن. حقوق بشر این نیست که هر کسی، هر بشری حق دارد که سرنوشت خودش را خودش تعیین کند. اینا میخوان سرنوشت خودشون را خودشون تعیین کنند، و این آقای خدمتگزار را نمیخوان.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از